أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے بہروز یاری گل. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جبکہ تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر مہیا رہتی ہیں. اسی طریقے سے آڈیو ویڈیو گیلری اور فوٹو گیلری بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ مختلف موضوعات پر اپلوڈ کی جاتی ہیں, جبکہ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین آپ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں امید ہے ہماری صبح کی نشریات سے آپ سامعین لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ہماری آج کی صبح کی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد صبح کی نشریات میں سامعین کا پسندیدہ پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. صبح کی نشریات میں ریڈیو تہران کے ساتھ رہیے. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے عنوان سے قرآن کریم کی تعلیمات کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. قطر, متحدہ عرب امارات, اردن اور بحرین نے یمن کے بحران کے حل کے لیے ریاض میں جاری مذاکرات کی حمایت کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں خدا کے آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کے عنوان سے قرآن کریم کی تعلیمات کی اہمیت پر زور دیا. ارنا کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں انسان کو کمال کی طرف لے جانے والی اعلی اقدار پر توجہ کی ضرورت پر بھی زور دیا. صدر مملکت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جو چیز بشریت کے مستقبل کی ضامن ہے وہ ان اعلی اقدار پر توجہ ہے جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے. صدر رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کو امریکی تسلط میں لینے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے ثقافتی اپارتھائیڈ کو اس دور کے انسان کے لیے نامناسب قرار دیا اور کہا وجود میں آنے والے نئے نظم کی طرف دنیا کی واپسی ناگزیر ہے اور پوری دنیا کو امریکی بنا دینے کا پروجیکٹ ناکام ہو چکا ہے. صدر رئیسی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک نیا مشرق اور مغرب پیدا نہیں ہونا چاہیے, مزید کہا کہ ایران نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مفید تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ہمسایہ پالیسی خطے کے لیے ایک خیر خواہ پالیسی ہے. ہم اپنے پڑوسیوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں اور دوستی کے لیے جو بھی ہاتھ بڑھایا جائے اسے گرم جوشی سے ہلاتے ہیں. انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج خطے کے بعض ممالک کی سلامتی شہید جنرل قاسم سلیمانی کی بہادری کی مرہون منت ہے. اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اس عظیم ہیرو کی بہادری نہ ہوتی تو بہت سے علاقے جل چکے ہوتے. دہشت گرد گروہ داعش کو نابود کرنے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی نے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں. روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو ایک فوجی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے. روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو تہران کے دورے پر پہنچے. تہران پہنچنے کے بعد انہوں نے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باخری سے ملاقات کی. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں دونوں اعلیٰ عہدیداروں نے دفاعی سفارتکاری کے فروغ، دو طرفہ تعاون کی توسیع، مشترکہ خطرات سے نمٹنے اور بین الاقوامی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. روس کے وزیر دفاع نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل باخری کی باضابطہ دعوت پر تہران آئے ہیں اور وہ اپنے دورے کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے دیگر اعلیٰ فوجی عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے. ایران اور روس دو طرفہ شعبوں، بالخصوص اقتصادی، فوجی، سیکیورٹی تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور امریکی یک طرفہ پالیسی کا مقابلہ کرنے جیسے بین الاقوامی مسائل میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کے حامل ہیں، اور یہ امر حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون کے اہم عوامل میں سے رہا ہے. پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. موصولہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب میں پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ملکوں کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے. پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی ترقیاتی تعاون میں ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے لیے پاکستان کے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. یو این جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات بھی ہوئی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاک ایران سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح مثبت پیش رفت ہے. غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ مزاحمت قوتوں کے میزائل حملوں کے خدشے کے پیش نظر اس حکومت کے سیکیورٹی اداروں کو چوکس کر دیا گیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق اس غاصب حکومت کے سیکیورٹی اداروں نے غزہ کی پٹی سے بالخصوص بیت الحنون کی سرحدی گزرگاہ کے بند ہونے کے بعد ان علاقوں سے ممکنہ طور پر راکٹ فائر کیے جانے کے خوف سے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے. واضح رہے کہ صہیونی حکام نے غزہ کی سرحد پر بیت الحنون کراسنگ کو 4 روز سے بند کر رکھا ہے اور وہ فلسطینی شہریوں اور بیماروں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. پیر کے روز غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مشرق میں واقع سرحدی پٹی میں فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے تھے. ایسے وقت میں جب صہیونی حکومت کے سیکورٹی ادارے میزائل حملوں کے خدشے کے پیش نظر چوکس ہیں کہ جب مقامی ذرائع نے گزشتہ ہفتے کے دوران اطلاع دی تھی کہ غزہ کے مزاحمتی گروہوں نے اس علاقے سے سمندر کی طرف کم سے کم 1 میزائل داغا ہے تاکہ اپنی فوجی طاقت و صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں. قطر، متحدہ عرب امارات، اردن اور بحرین نے یمن کے بحران کے حل کے لیے ریاض میں جاری مذاکرات کی حمایت کی ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ وہ یمن میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے یمن کے بحران کے جامع سیاسی حل کے لیے گزشتہ اپریل میں سنا میں ہونے والے مذاکرات کی تکمیل کے مقصد سے سعودی عرب کے دورے کے لیے ایک یمنی وفد کو ریاض کے دورے کی دعوت دیے جانے کا جائزہ لیا ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ ریاض کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات ایک مستقل جنگ بندی کا باعث بنیں گے اور سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے یمنی عوام کی توقعات کے مطابق دیر پا امن قائم کرنے کی کوششوں میں تقویت دیں گے. متحدہ عرب امارات نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ابوظہبی یمن میں ایک مستحکم سیاسی حل کے لیے کی جانے والی تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتا ہے تاکہ اس ملک کے عوام سلامتی، ترقی اور استحکام سے لطف اندوز ہو سکیں، اور اس سلسلے میں ہم سلطنت عمان اور سعودی عرب کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک بیان میں اردن کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی سعودی عرب کی جانب سے یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے وفد کو ریاض کا دورہ کرنے کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے۔ بحرین نے بھی یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے ایک وفد کو ریاض کی جانب سے دعوت دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے تاکہ یمن میں مستقل اور جامع جنگ بندی کے قیام اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی تقویت اور ایک مستحکم سیاسی حل کے حصول کے لیے عمان کے تعاون سے مذاکرات کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے اور ایسی پائیدار رائے حل تلاش کی جائے کہ جو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی تمام یمنی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو۔ سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور ان صورتحال نے اس ملک کے حالات ابتر کر دیے ہیں۔ سوڈان میں فوجی حکومت اور ریپڈ سپورٹس فورس کے درمیان لڑائی شدت کے ساتھ جاری ہے، جبکہ اس ملک کے مختلف خطوں میں انسانی صورتحال دن بدن مزید خراب اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ سوڈانی فوج نے خرطوم کے شمال میں اور امدرمان شہر کے مشرق اور مرکز میں ریپڈ سپورٹ فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی نیوز چینل سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ ہی پیسہ ہے۔ گوترش نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آواز ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور صبح کی نشریات میں اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے دورہ نیو یارک کے حوالے سے اور وہاں مختلف عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نیو یارک کے دورے پر ہیں اور انہوں نے کچھ رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ان کی ہونے والی ملاقات میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دنیا کے عوام کو امید ہے کہ اقوام متحدہ تسلط پسند طاقتوں کو روکے گی اور ایران پوری دنیا میں امن و امان کی توسیع اور اقوام عالم پر ظلم کے سد باب کے لیے تعاون پر تیار ہے۔ صدر مملکت کے اس بیان کے تناظر میں، آپ عالمی حالات کے تناظر میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جنرل اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے، دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور ان کے معاونین جو ہیں اس اجلاس میں شریک ہیں۔ یہاں پہ میں سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس سالانہ بنیادوں پہ ہوتا ہے اور اس میں پوری دنیا کے جتنے ممبرز ہیں اور مبصر ہیں ان کے سربراہان مملکت اکثر شریک ہوتے ہیں. جہاں پہ سربراہ ممکن نہ ہو تو ان کا کوئی نمائندہ شریک ہوتا ہے. اس کو عالمی سیاست میں ایک سفارتی آپ اجتماع کہہ سکتے ہیں یا ایک عالمی سطح پہ ایک بڑے ادارے کے زیر نگرانی ایک سفارتی نمائش کہہ سکتے ہیں جس میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت آتے ہیں اور اپنے اپنے موقف کو وہاں پہ بیان کرتے ہیں. یہاں پہ یہ عرض کرتا بھی چلوں کہ یہاں پہ بس تقریروں کی حد تک بات ہوتی ہے, ان تقاریر کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوتا, نہ یہاں کے پاس ہونے والی قرارداد کے کوئی یونائٹڈ نیشن کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا اس کے اثرات ہیں, وہ مجبوری نہیں ہے کہ اس کو ہر صورت میں جو عمل کیا جائے. جیسے سیکیورٹی کونسل کے عنوان سے ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا, سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے, اس کی جو اجلاس کے جو منٹس ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے, اس میں پاس ہونے والی قراردادوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے نفاذ کے لیے باقاعدہ عالمی سطح پہ جو چارٹر ہیں ان کو اس کی پابندی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک سفارتی جشن ہوتا ہے, ایک سفارتی اجتماع ہوتا ہے, ہر کوئی آتا ہے اپنے اپنے مرضی کی تقاریر کر کے چلا جاتا ہے. البتہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عالمی میڈیا میں اس ملک کا موقف جو خود اس کے ملک کے اندر اتنا اچھے انداز سے دوسرے ممالک میں نہیں پہنچایا جا سکتا, جب ایک عالمی پلیٹ فارم پر ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کسی ملک کا نمائندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات بہرحال پوری دنیا میں سنی جاتی ہے, دنیا میں پہنچتی ہے. تو اس سے کوئی بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر کا یا وہاں پہ شرکت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر بھی گزشتہ سال بھی انہوں نے وہاں پہ شرکت کی اور اپنے انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کا موقف پیش کیا, اور پچھلے سال بھی انہوں نے جس انداز سے امریکی اور سامراجی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا, یقیناً وہ کچھ دنوں تک میڈیا میں رہا اور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے, اور جو دنیا کے مختلف ممالک عوام یا جس کو ہم کہتے ہیں مستضعف طبقہ یا محروم طبقہ, وہ بہرحال اس کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے کہ کوئی ہے جو جنرل اسمبلی میں یا اتنے بڑے عالمی ادارے میں ان کی بات بھی کرتا ہے اور ان کے مخالفین یا جو ان پر مسلط ہیں اور جو ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. میرا اشارہ امریکہ کی طرف ہے کہ کوئی امریکہ کے خلاف بھی, کوئی غاصب اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتا ہے. تو گزشتہ سال کی تقریر کو میں خصوصی طور پہ ابراہیم رئیسی صاحب نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر کو باقاعدہ اٹھا کے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ یہ ایک ظلم ہوا ہے اور ایک عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور ایک شخص کی جو دہشت گردی کے خلاف اور عالمی سطح پہ مسلمانوں کے مفاد میں مصروف عمل تھا اس کو امریکنز نے اپنا دشمن سمجھ کے اس کو راستے سے ہٹا دیا. تو ایک پوری دنیا میں جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر ان کی تصویر اٹھا کے دکھائی گئی تو اس کے ایک مخصوص اثرات مرتب ہوئے اور اس کو بہت سراہا بھی گیا. اس دفعہ جو رئیسی صاحب نے ابھی تک کی جو ان کی مصروفیات ہیں وہ سفارتی لحاظ سے بڑی کامیاب ان کی سفارتی مہم چل رہی ہے, وہاں پہ مختلف سربراہان مملکت سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور امریکہ جو ایران کو سیاسی طور پہ عالمی سطح پہ تنہا کرنا چاہ رہا تھا اس کا ایک عملی جواب ہم اس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ ابراہیم رئیسی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں. انہی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سیکرٹری جنرل سے ان کی ملاقات ہے, انٹونیو گوترش کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے. یہاں پہ بھی ابراہیم رئیسی صاحب نے اسلامی انقلاب کا ایک موقف پیش کیا اور اقوام متحدہ سے جو توقعات ہیں ان کو بیان کیا ہے, اور اقوام متحدہ کے اندر جو خامیاں ہیں اور اس کے نظام کے اندر بالخصوص سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ایک ویٹو پاورز والے ممالک ہیں ان کی وجہ سے جو عالمی سطح پہ عالمی امن کی پالیسیوں میں رکاوٹ بنتی ہے یا محروم لوگوں کو بالخصوص اینٹی امریکہ یا اینٹی سامراج جو ممالک ہیں یا تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں ان کے عنوان سے جس انداز سے سیکیورٹی کونسل میں فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ابراہیم رئیسی صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا اور اس میں واضح طور پہ کہا کہ یہ ظلم ہے کہ ایک ملک اگر ان پانچ ممالک میں سے کہ جن کے پاس ویٹو پاور ہے, اگر ان میں سے ایک ملک کسی ایک ایشو پہ راضی نہ ہو تو وہ پالیسی آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ قرارداد ہی آگے نہیں ہو سکتی, وہ فیصلہ ہی جو ہے وہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے بڑے خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عالمی امن اور انسانی امن اور انسانی فلاح کے لیے اس ادارے کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس سمت میں ہونی چاہیے, نہ کہ وہ بڑی طاقتوں اور تسلط پسند طاقتوں کے زیر اثر فیصلے ہوں اور سیکیورٹی کونسل میں وہ جو چاہے کرتے پھریں اور جو محروم اور وہ ممالک کے جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہیں ہیں یا جن کو سیکیورٹی کونسل کے ویٹو پاور رکھنے والے ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے تو وہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیے جائیں.
ڈاکٹر صاحب, اس سال جو صدر مملکت کا دورہ نیو یارک ہے اور ایک جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی شرکت صدر مملکت کی عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بنا اور برکس کا رکن بنا, ان دونوں عالمی تنظیموں میں ایک علاقائی تنظیم اور عالمی تنظیم میں ایران کی شمولیت, یہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی بین الاقوامی روابط کو برقرار کرنے کے حوالے سے؟
دیکھیں, اس وقت دنیا جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف آ رہی ہے اور جو دنیا کا مستقبل ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے, تو اس لحاظ سے جو امریکہ کا ایک یونی پولر خواب تھا کہ پوری دنیا میں وہ اکیلے رول کرے گا, وہ خواب تو اب تقریباً جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ خاک میں مل چکا ہے, اس کی تو اب خود امریکہ کے اندر بھی کوئی پذیرائی نہیں ہے اور اب سسٹم جو ہے وہ بائی پولر اور ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے, بلکہ بائی پولرز کو بھی اب تو اب یہ جو جن اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں, چاہے وہ برکس ہو یا چاہے شنگھائی تعاون تنظیم ہے, یہ بنیادی طور پہ اس یونی اور بائی پولر سسٹم کے خلاف اس وقت ایک نئی صف بندی ہے اور اس نئی صف بندی میں اسلامی جمہوریہ ایران کا کردار بہت نمایاں ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اس میں شرکت, چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی توانائی کے ذخائر کی وجہ سے ایک بہت اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے اپنے علاقائی پوزیشن کے عنوان سے بھی اور اپنے وسائل کے عنوان سے بھی, تو وہ برکس کے اندر بھی بہت ایک بنیادی رول پلے کرے گا اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر بھی اس کا کردار بہت ہی نمایاں ہو سکتا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ادارے اب گویا اسلامی جمہوری ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کس انداز سے آگے بڑھتا ہے. جب اسلامی جمہوری ایران برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم میں فعال ہوگا تو اس کے جو رکن ممالک ہیں, چاہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیں چاہے وہ برکس کے ہیں, وہ پرسنلی بھی اپنے ذاتی تعلقات بھی اسلامی جمہوری ایران سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جب یہ ممالک کے ذاتی تعلقات بھی اور ایک ادارے کے حیثیت سے بھی اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ بڑھیں گے تو یقین ہے اسلامی جمہوری ایران کی پوزیشن خطے کے اندر بھی اور عالمی سطح پہ بھی اور زیادہ مستحکم ہوگی اور اس کے یقیناً اثرات بھی پھر مرتب ہوں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر. سامعین, ابھی آپ حالات حاضر پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. امید ہے ہماری صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہے ہوں گے. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
جی سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے صبح کی نشریات میں آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام صبح امید کا. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا اور اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. سماعت فرمائیے صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, فتنے کی کوشش کرنے والا خدا کا منکر ہو جاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, قرآن کریم نے فتنے کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے. چونکہ انسان کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے, اس لیے فتنے کا کبیرہ ہونا بھی ثابت ہے, جو قتل سے بھی برا ہے. فتنے کے سخت قابل نفرت اور قابل غیظ و غضب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں اسے دور کرنے کے لیے جہاد کا حکم فرماتے ہوئے تاکید کی ہے، مشرکین سے جنگ کرو تاکہ فتنہ دور ہو جائے۔ دنیا کی فطرت میں انحصار باہمی اور انسانی زندگی میں اشتراک عمل دو ایسے قانون ہیں جنہیں خدا زندگی کے تسلسل کے لیے چاہتا ہے، یعنی وہ متوازن تنظیم جو دنیا کی ساخت میں رکھی گئی ہے اور جو دنیا کو بگڑنے اور بکھرنے سے روکتی ہے، اور جس نے زندگی کو وہ قوت عطا کی ہے جس سے وہ برابر ترقی اور تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اشتراک عمل اور باہمی تعاون کو جو تاریخ انسانی میں علی العموم تمام انسانوں کی بہبود کے لیے ہے قائم رکھے۔ اسلام تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے کلمہ خدا اور خدا کے ارادے کا کام یہ ہے کہ اسلام جو عام لوگوں کے لیے بھلائی اور نیکی لایا ہے وہ سب تک پہنچا دے، اور ہر قسم کے ان اسباب کو جو انسانوں اور ان نیکیوں اور بھلائیوں کے درمیان حائل ہوں دور کر دے۔ اس لحاظ سے جو بھی انسانوں کی اس عمومی بھلائی کے حصول میں راستے کا پتھر بنے اور اپنی قوت سے لوگوں کے اور اس بھلائی کے درمیان حائل ہو، وہ شخص خدا کا دشمن ہے اور کلمہ خدا اور ارادہ خدا پر دست درازی کرتا ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے اس کے کانٹے کو ہٹانا اور دوبارہ کلمہ خدا کو قائم کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلام کو طاقت سے منوائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو سوچنے کی آزادی اور وسیع معلومات فراہم کریں جن کی بدولت ہدایت اور عمومی بھلائی حاصل ہوتی ہے، تاکہ اس سے انہیں بھی ہدایت حاصل ہو۔ ورنہ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے اور مجبوراً اسے مان لے۔ خداوند عالم سورہ بروج میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتے، ان پر دوزخ اور اس کی دہکتی بھڑکتی آگ کا عذاب ہوگا۔ اگرچہ اہل لغت نے فتنے کے 10 سے زیادہ معنی تحریر کیے ہیں، لیکن عام اور روایتی معنی ہنگامہ کھڑا کرنا اور کسی ایک شخص یا جماعت کا آرام، اس کی آزادی اور امن غارت کرنا، دو یا دو سے زیادہ انسانوں کو لڑانا، دو دھڑے بنوانا اور عوام کو تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کر دینا ہے۔ فتنے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کبھی ایک شخص لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے دین حق قبول کرنے نہیں دیتا، اور اس راہ میں اپنی زبان اور قلم سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ان لوگوں کو ایذا پہنچا کر اور تنگ کر کے جنہوں نے دین قبول کر لیا ہے دوسروں کو دین قبول کرنے سے روکتا ہے۔ مثلا آغاز اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ مکے کے مشرکوں کا طرز عمل۔ تاریخ گواہ ہے کہ آغاز اسلام سے آج تک، جبکہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ہر صدی میں دنیائے اسلام میں فتنے اٹھتے رہے ہیں، اور ان فتنوں کی پیدائش اس لیے ہوتی رہی کہ دنیا کو آزمایا جائے، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا سچ ظاہر ہو جائے، پاک سے ناپاک الگ ہو جائیں، خوش قسمتوں میں نیکی اور بد قسمتوں اور منحوسوں میں سنگ دلی پیدا ہو جائے۔ پچھلی صدی میں جو فتنے اٹھے ان میں سب سے شدید فتنہ پارٹی بازی کا فتنہ اور مادیت اور عیاشی کے طرفداروں اور ایمانداری اور روحانیت سے انکار کا فتنہ ہے، جس نے سیلاب کی طرح یورپ اور امریکہ کی طرف سے اسلام ممالک کا رخ کیا، آفرینش اور آخرت کے عقیدے کی جڑ دلوں سے اکھاڑ ڈالی اور اس کی جگہ مادیت، عیاشی، خود غرضی اور دنیا پرستی کا منحوس پودا لگا دیا۔ المختصر یہ کہ ان لوگوں نے انسانی سماج سے شرافت اور روحانیت کا خاتمہ کر دیا، مسلمانوں کو خدا اور آخرت کی یاد سے غافل بنا دیا، اور طرح طرح کی خواہشات اور بدکاریوں میں اس طرح مشغول کر دیا کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ گیا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا تھا، اور آج کے سماجی حالات کو پرکھنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عمدہ صفات ختم ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ حیوانی اور شیطانی عادتوں نے لے لی ہے، جیسے حیا جو انسان کی ایک عمدہ صفت ہے اور ہزاروں خرابیوں کو روکتی ہے اور عام عصمت اور پاکدامنی کی حفاظت کرتی ہے، ان کے درمیان سے اٹھ گئی اور اس کی جگہ بغیرتی اور فحاشی نے لے لی ہے۔ اسی طرح حقوق کی ادائیگی، خصوصاً والدین کے حق کی ادائیگی جو انسانی سماج کے لوازمات میں شامل ہے اور غیر معمولی ایمانداری کی مستحق ہے، جاتی رہی اور اس کی جگہ حق ضائع کرنے، ناشکری، احسان فراموشی اور دوسرے کی خدمت کو نظر انداز کرنے نے لے رکھی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سعید احمد صاحب بڑا گاؤں گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا آپ سب کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ ماہ رمضان میں خصوصی پروگرام صبح رمضان، نور رمضان، عید کا خصوصی پروگرام، صبح امید کا عید پر مشتمل پروگرام بہت عمدہ پیشکش تھی، سن کر دل خوش ہو گیا۔ نہایت ہی عرق ریزی سے آپ لوگوں نے پروگرام مرتب کیا تھا جو بہترین معلومات پر مشتمل تھے، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم سعید احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام میرے لیے بھی سر انجام دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے، تیری راہ میں صدقات دیے اور تیرا بکثرت ذکر کیا۔ خدا کی طرف سے ندا آئی، موسیٰ نماز جنت کی رہنما ہے اور روزہ دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہے، زکوٰۃ و صدقات روشنی ہیں، یاد الہی جنت کے محلات ملنے کا سبب ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار تو خود ہی میری رہنمائی فرما کہ وہ کون سا عمل ہے جو خالص تیرے لیے ہے۔ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ کبھی تم نے میرے دوست کو اپنا دوست اور میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ خدا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا کے لیے کسی سے بغض رکھنا افضل ترین عمل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ فرشتے کہیں گے، سوچو کبھی تم نے کوئی نیکی کی ہو تو بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میں نے زندگی میں اور نیکی تو نہیں کی، البتہ فلاں شخص ایک دن میرے گھر سے گزر رہا تھا، اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی طلب کیا، میں نے اسے پانی دیا جس سے اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس شخص کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا، پروردگار تیرا بندہ سچ کہتا ہے۔ اس وقت آواز قدرت سنائی دے گی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ قیامت کے دن مومن سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو غور سے دیکھو کہ تم نے کبھی کسی کو پانی پلایا ہو، کبھی کسی کو روٹی کھلائی ہو، یا کسی کے ساتھ تم نے کوئی بھلائی کی ہو، تو پھر تم اس مومن کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ مومن بہت سے ایسے مومن جن کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہوگی ان کو لے کر پلے سرات سے گزرے گا، تو ملائکہ کہیں گے، ولی خدا کہاں جانا چاہتے ہو؟ آواز قدرت آئے گی، میرے فرشتوں اسے پلے سرات سے گزرنے دو۔ ملائکہ اسے گزرنے کی اجازت دیں گے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
جی سامعین، ابھی آپ اپنا صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، صبح کی نشریات سنتے رہیے، اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہے خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 شہریور، 4 ربیع الاول اور 20 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار ربیع الاول سن 1186 ہجری قمری کو 12ویں صدی کے معروف فقیہ، محدث، محقق اور مصنف شیخ یوسف بحرانی عراق کے شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ مورخین انہیں ماہرین علم رجال میں قرار دیتے ہیں۔ لولو البحرین کے مقدمے میں ان کے مستند ترین حالات زندگی ملتے ہیں۔ یہ کتاب خود انہوں نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب کی روح سے بحرانی نے اپنے والد کے پاس ابتدائی دینی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے بحرین اور مکہ چلے گئے۔ وہ ادائیگی حج کے بعد ایران آ گئے اور ایران کو اپنی رہائش کا مناسب ترین مقام پایا۔ انہوں نے ایران کے شہر فسا میں رہائش اختیار کی اور تدریس اور تحقیق و تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے الحدائق الناظرہ کے نام سے اپنی مشہور ترین کتاب لکھنی شروع کر دی، اور پھر اسی وجہ سے صاحب حدائق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بحرانی نے مجموعی طور پر 23 کتابیں لکھی ہیں۔ بیس ستمبر سن 1810 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ وہ سن 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور والد کے انتقال کے بعد تلاش معاش میں دہلی کا رخ کیا۔ میر تقی میر نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے بادشاہوں، نوابوں اور امیروں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا۔ دہلی کے حکمرانوں کی بدنصیبی سے لکھنؤ کے نوابوں کی بزم آرائی تک سب کچھ ان کی نگاہوں میں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک دہلی میں رہے، پھر لکھنؤ سے نواب آصف الدولہ نے انہیں یاد کیا تو وہاں چلے گئے اور اسی شہر میں انتقال کیا۔ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے استادوں اور شاعروں نے ان کا لوہا مانا اور اپنے شعروں میں میر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ مرزا غالب نے بھی میر کی شاعرانہ بزرگی کو تسلیم کیا اور یہ شعر کہا کہ ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو غزل میں محبت، نرمی اور جذبات کی گرمی میر کا ہی عطیہ ہے۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات سیدھی سادی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ سننے والے کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ بیس ستمبر سن 1831 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والی پہلی بس بنائی گئی۔ بھاپ سے چلنے والی اس بس کی ایجاد گھوڑے سے چلنے والی بس کی ایجاد سے ٹھیک 2 سال کے بعد ہوئی۔ اس بس میں 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس کی رفتار بہت کم تھی۔ اس بس کا موجد ایک برطانوی سائنسداں گورڈن برانس تھا، جس کے ذہن میں گھوڑے والی بس کا مشاہدہ کر کے اس بس کی ایجاد کا خیال آیا، اور وہ سن 1831 میں آج کے دن بھاپ سے چلنے والی بس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 20 सितंबर सन 1867 ईस्वी को हंगरी का ऑस्ट्रिया के साथ इल्हाक होने के बाद फ्रांसुआ जोसेफ हंगरी और ऑस्ट्रिया की मुत्तहदा सल्तनत का हाकिम बना। हंगरी बारहा ऑस्ट्रिया जैसे ताकतवर यूरोपी ममालिक और सल्तनत उस्मानिया के जेर तसल्लुत रहा, लेकिन आखिरकार सन 1918 में पहली जंग अजीम के खात्मे और ऑस्ट्रिया की शिकस्त के बाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। हंगरी मशरिकी यूरोप में वाक़ है। उनतीस शहरीवर सन 1390 हिजरी शमसी को अफगानिस्तान की आला अमन कौंसिल के सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी को कत्ल कर दिया गया। वो 29 शहरीवर सन 1319 हिजरी शमसी को पैदा हुए थे। बुरहानुद्दीन रब्बानी जमीयत इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह और अफगानिस्तान में बनने वाली मुजाहिदीन की हुकूमत के पहले सदर थे। बुरहानुद्दीन रब्बानी सन 1389 हिजरी शमसी से आखिरी दम तक अफगानिस्तान की आला अमन कौंसिल के सदर रहे। ये कौंसिल हामिद करजई के हुक्म पर तश्कील पाई थी। इस कौंसिल पर अफगानिस्तान में लड़ाई के खात्मे के लिए पुरअमन रास्ता तलाश करना और पायदार अमन के कायम की गरज से तालिबान गरोह के साथ मुजाकरात करने की जिम्मेदारी थी। बुरहानुद्दीन रब्बानी को काबुल में उनके घर में खुदकुश बम धमाके में कत्ल किया गया। मस्कुरा कौंसिल के बाज अराकीन रब्बानी के घर में तालिबान गरोह के दो अफराद के साथ बातचीत कर रहे थे कि उसी वक्त तालिबान के एक नुमाइंदे ने खुदकुश बम धमाका कर दिया। तालिबान का ये नुमाइंदा बम को अपनी पगड़ी में छुपा कर लाया था। और सामीन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है। समीन, अभी आपने प्रोग्राम यादों के झरों के सुना और अब पेश खिदमत है आज के दिन की मखसूस दुआ। इस दुआ के साथ ही रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस की नशरियात भी इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।
الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلو اہل بیت ہیں طیبین طاہرین، وارزقنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین، اللهم اغذلی فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتی فی طاعتی و نشاطی فی عبادتی و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک، انک لطیف لما تشاء، رحمتک یا ارحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک